یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
حضرت محترم، ہماری گفتگو مومن کی بصیرت اور معرفت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور کل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ چیزیں جن سے انسان اپنی بصیرت میں اضافہ کر سکتا ہے وہ کون کون سی ہیں، اور ان میں سے چند کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ آٹھ نکات ہیں، جن میں سے شاید تین کے بارے میں ہماری بات ہوئی ہے کل۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ ہے شناخت ولایت، کہ ولایت کی شناخت، اور یہ جو ولایت ہے یہی دراصل وہ نورانیت ہے جس کی مدد سے انسان معرفت اور بصیرت حاصل کر سکتا ہے، اور جن کے پاس یہ ولایت نہیں ہے، جو اس سے محروم ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں بصیرت کا فقدان آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری بات جو عرض کر چکا ہوں میں، وہ ہے مسائل کا تجزیہ و تحلیل۔ جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اس پہ غور و فکر کرنا، تو غور و فکر کرنے سے انسان کے سامنے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ قرآن کریم بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر اور تفکر اور تعقل، یہ قرآن کی دعوت ہے۔ تدبر یعنی کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، جسے عام الفاظ میں سے سمجھ لیں، اور تفکر یعنی اس پر فکر کرنا، اور تعقل یعنی عقل کو استعمال کرنا۔ تو یہ سب اصل میں عقل ہی کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس پہ ہم کافی تفصیلی بات اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں کر چکے ہیں۔ تو تفکر اور تدبر اور تعقل وہ چیز ہے جس کی مدد سے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے دور اندیشی، مستقبل بینی، کیونکہ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا، بصارت کا مطلب ہے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا۔ تو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے دل میں وہ توانائی ہونی چاہیے کہ جس سے انسان وہ چیزیں بھی دیکھ لیں جو بظاہر سامنے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مستقبل ہمارے سامنے نہیں ہے، اب مستقبل کو دیکھنے کا ایک طریقہ تو وہ ان کا ہے جو منجم ہوتے ہیں نا، پیشن گوئیاں کرنے والے، تو وہ تو ایک اندازہ لگاتے ہیں، تکہ لگاتے ہیں، یہ سمجھ لیں، تو وہ تو توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ایک زیرک انسان، ایک سمجھدار انسان، ایک باشعور انسان، ایک بابصیرت انسان، بعض اوقات جو موجود معلومات ہے اس پر غور و فکر کر کے ایک مستقبل کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ یہ راستہ اس طرف جا رہا ہے، 50 سال کے بعد یہ ہونے والا ہے، 100 سال بعد یہ ہونے والا ہے۔ اور جو دنیا کے بڑے رہنما ہیں، رہبر ہیں، جن کی بڑی دقیق بصیرت ہوتی ہے، وہ تو بہت دور تک کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے. اچھا وہ کیسے کرتے ہیں پیشن گوئی؟ ستاروں سیاروں سے نہیں کرتے, بلکہ وہ ان کی ایک دقت نظر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بصیرت. آج ہم چوتھی بات کریں گے اور وہ ہے علماء سے رجوع کرنا, علماء سے وابستہ رہنا یا علماء سے رہنمائی لینا. اس کے بارے میں بہت کچھ ہے قرآن کریم میں بھی. ایک حدیث سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور وہ ہے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام. امام فرماتے ہیں کہ العالم ما هو شمع, کہ جو عالم ہوتا ہے اس کے پاس ایک ایسی شمع ہوتی ہے کہ تزیل ظلمت الجہل والحیرہ, جس سے جہالت اور حیرت کا اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. عالم کے پاس ایک ایسا چراغ ہوتا ہے, ایک ایسی شمع ہوتی ہے کہ جہل اور حیرت ان دونوں کا اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, چھٹ جاتا ہے. فَكُلُّ مَنْ أَضَاءَتْ لَهُ فَخَرَجَ بِهَا مِنْ حَيْرَةٍ أَوْ نَجَا بِهَا مِنْ جَهْلٍ, اور جب وہ چراغ روشن ہوتا ہے تو حیرت جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور جہل جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں علماء کے پاس وہ روشنی ہوتی ہے. بعض اوقات وہ روشنی ہم ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں, تو وہ روشنی جو انسان کی حیرت کو, ضلالت کو, گمراہی کو دور کرنے والی ہے, وہ اصل میں اس عالم کے پاس ہوتی ہے جس کو عالم ربانی کہا جاتا ہے. اور اس کی بہت فضیلت ہے, بہت اہمیت ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو متعدد آیات ہیں جو علماء کی شان میں ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ صحیح معنوں میں اگر کسی کے دل میں خوف خدا ہے, خشیت الہی ہے, تو وہ علماء ہیں. اور اصول کافی میں ایک پورا باب جس کو کتاب العلم کہتے ہیں, اس باب کے اندر مزید بہت سارے ابواب ہیں, سب ہیڈنگز ہیں, فصول ہیں. تو علماء کے بارے میں الگ الگ بہت ساری حدیثیں ہیں, مثلا علماء کی شان, ان کا مقام, ان کی فضیلت, ایون علماء سے سوال کرنے کی فضیلت. علامہ نقن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ ہمارے یہاں اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے علماء کی مخالفت کرتے ہیں. وہ اپنی علمیت کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ علماء کی مخالفت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری علمیت ظاہر ہو جائے گی. وہ فرماتے تھے کہ ایک عام انسان کے لیے اپنی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ علماء کی بات کو سمجھ لے. سمجھ لینا اس کی قابلیت ہے, اور مخالفت کرنا اور کڑ حجتی کرنا اس کی قابلیت نہیں ہے, جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی. تو وہ جو علماء ہیں جن کی شان اور فضیلت ہے بہت زیادہ, پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں انبیاء کا سلسلہ تو نہیں ہے, پیغمبر اکرم کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا قیامت تک. تو یہ جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے, یہ جو دین کی اشاعت اور تعلیم اور یہ سارے امور کس کے ذمے ہیں؟ علماء کے ذمے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ اہمیت اس کی ہے. اسی طرح لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں علماء سے رجوع کریں, ان سے سوال کریں, جائیں پوچھیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کے بارے میں ہمارے یہاں وہ حدیث مشہور ہے, اور حدیث صحیح ہے, کتابوں کے اندر ہے, کیا امام تارین نے فرمایا نحن اہل ذکر, ہم ہیں اہل ذکر. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اہل ذکر وہ ہیں. لیکن اگر آپ قرآن کی آیت پڑھیں اہل ذکر کے بارے میں, اہل ذکر کون ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم نے یہ جو اہل ذکر کہا ہے نا, یہ اہل کتاب کے علماء کے لیے کہا ہے. اہل کتاب کے علماء جو یہودی علماء عیسائی علماء ہیں, اور ان کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ علماء تھے یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے علماء جو اصل میں ایک نبی کی آمد کی پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے, اور لوگوں سے کہتے تھے کہ وہ اس سرزمین میں آئے گا, مثلا کھجوروں والی سرزمین میں, اور ان کی نشانیاں یہ ہوں گی, اور اگر میں زندہ رہا تو ان پر ایمان لاؤں گا, ان کا ساتھ دوں گا, اور اگر میں مر گیا تو تم لوگ ان کا ساتھ دینا. تو نشانیاں بتایا کرتے تھے, وصیت کر کے جایا کرتے تھے. اچھا جب رسول اکرم تشریف لائے تو انکار کر دیا ان لوگوں نے. تو قرآن کریم ان سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں نہیں پتا تو بس اہل ذکر ان کو تم لا تعلمون, تو اہل ذکر سے پوچھو, مجھے تمہارے اہل ذکر ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ عالم ہیں, ان سے جا کے پوچھو, اندازہ ہو جائے گا. تو ان کے لیے وہ اہل ذکر, اور ہمارے لیے ائمہ تعین کے دور میں وہ اہل ذکر ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس آیت کے مزاق کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت ہیں. جب بھی کبھی آپ کہیں گے عالم, جب بھی کہیں گے آپ علماء, تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ معصومین آئیں گے. ظاہر ان سے بڑا عالم اور علماء کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لسٹ وہاں ختم ہو گئی ہے. اس کے نیچے پھر وہ علماء آئیں گے کہ جنہوں نے انہی کے دیے ہوئے علوم سے قصب فیض کیا اور آج اس مقام پر پہنچے. تو انسان کو اپنی بصیرت میں اضافے کے لیے علماء کی ہم نشینی اختیار کرنا چاہیے. کوئی بات اگر اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے, ان سے سوال کرنا چاہیے, تو پھر انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے بعض اوقات کہ دین تو چاہیے لیکن علماء سے نہیں چاہیے, یہ ایک عجیب ٹرینڈ ہے کہ دین تو چاہیے, دین کی باتیں چاہیے لیکن علماء سے نہیں چاہیے. اور پھر اور بہت ساری باتیں, بہت سارے اعتراضات کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ سارے علماء جو ہیں وہ مثلا حوزہ علمیہ میں ہی کیوں پیدا ہوتے ہیں, ہے نا؟ تو بھائی ادارہ وہی ہے نا, تو وہی پیدا ہوں گے. ظاہر ہے آپ کسی سے کہیں کہ یہ سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ میڈیکل یونیورسٹی میں کیوں پیدا ہوتے ہیں, بھائی میڈیکل یونیورسٹی میں پیدا نہیں ہوں گے ڈاکٹر, تو کیا انجینئرنگ یونیورسٹی میں پیدا ہوں گے؟ یہ سارے انجینئر جو ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں کیوں تیار ہوتے ہیں؟ انجینئرنگ یونیورسٹی میں تیار نہیں ہوں گے تو کیا مینجمنٹ سائنس کے ادارے میں تیار ہوں گے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر جو سبجیکٹ ہے اس کا ایک اپنا سینٹر آف ایکسلنس ہے, اسی سینٹر آف ایکسلنس میں تیار ہوں گے نا وہ, کیونکہ وہاں وہ ساری فیسلٹی موجود ہیں, وہ سارے وسائل موجود ہیں جن کی مدد سے ان کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے, ان کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے, مطالعہ کر سکتے ہیں, اور گریجولی پھر وہ ایک اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جب لوگ علماء سے رجوع کرتے ہیں. تو علماء سے رجوع کرنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک نظر ہے گہری اللہ کی کتاب پر, پیغمبر کی سنت پر, ائمہ علیہ السلام کی ارشادات پر. جتنی گہری نظر ان کی ہے عام انسان کی نہیں ہو سکتی, اس لیے عام انسان کو اگر چاہیے بصیرت تو ان سے رجوع کریں, ان سے گفتگو کریں, ان کی ہمنشینی اختیار کریں, ان کی نشستوں میں بیٹھیں, ان کی تقریر سنیں, ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں. مداد العلماء افضل من دماء الشہداء, پیغمبر نے فرمایا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. شہداء بھی اسلام کا دفاع کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن شہداء جو ہے وہ صرف وقتی طور پر دفاع کرتے ہیں, جس وقت کہ انہوں نے اپنی کوشش کی, جہاد کیا, اپنی جان قربان کر دی, اسلام کا دفاع کیا انہوں نے, ان کا ایک مقام ہے. لیکن علماء جو اپنے قلم سے لکھ کے چلے جاتے ہیں تو قیامت تک اس سے اسلام کا دفاع ہوتا ہے. بہت سے علماء آج ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کی کتابیں موجود ہیں. خود مولانا کائنات نے فرمایا کہ علماء باقی ہے جب تک یہ زمین و آسمان باقی ہے. العلماء باقون ما بقی الدہر, کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے جب تک علماء باقی ہیں. کبھی مولانا کائنات نے فرمایا کہ اہل علم زندہ ہیں چاہے وہ دنیا سے اٹھ جائیں, اور جاہل مردہ ہے چاہے چلتا پھرتا نظر آئے. تو وہ جو علمی کام وہ کر کے گئے چھوڑ کے چلے گئے, اس میں جب ہم علماء اور عالم اور علم کی بات کرتے ہیں تو فقط دینی علوم کی بات نہیں کرتے, ہر علم کے علماء. مثلا آج ارسطو اور افلاطون ہمارے درمیان نہیں ہیں, لیکن ارسطو اور افلاطون کی کتابیں دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں. تو جب تک وہ کتابیں موجود ہیں ارسطو اور افلاطون زندہ ہے. آج علی علیہ السلام ہمارے درمیان بظاہر نہیں ہے, لیکن نہج البلاغہ موجود ہے. جب تک نہج البلاغہ موجود ہے علی کی فکر موجود ہے. تو اسی طرح علماء جو ہمارے درمیان نہیں ہیں, شیخ کلینی ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن اصول کافی ہمارے درمیان موجود ہے. شیخ سلوک ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن وہ 300 کتابیں جو حدیث کی لکھ کر گئے شیخ سلوک علیہ الرحمہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. شیخ طوسی موجود ہیں, اور بڑے بڑے علماء دیگر مکاتب میں فکر کے وہ سب قابل احترام ہیں. امام غزالی ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن امام غزالی کی کتابیں, ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے امام غزالی, ٹھیک ہے ہمارے مسلک کے نہیں ہے لیکن ایک عالم کا ایک احترام ہوتا ہے نا, کسی بھی مسلک کا ہے ان کے اپنے مسلک میں بہت احترام ہے, تو ہمارے نزدیک بھی احترام ہے. تو وہ بظاہر نہیں ہے لیکن ان کی کتابیں آج دستیاب ہیں. تو علماء بظاہر نہیں ہے لیکن جو کچھ وہ لکھ کے چلے گئے وہ چیزیں دستیاب ہیں, اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسان رشد و ہدایت حاصل کرتے رہیں گے. اب جب ہم بات کرتے ہیں بصیرت دینی کی, معرفت خدا کی, معرفت رسول کی, معرفت امام کی, تو اس کے لیے ہمیں ان علماء سے رجوع کرنا پڑے گا جو اس چیز کے ماہر ہیں. اس کے لیے ان علماء سے رجوع کرنا پڑے گا جو اس چیز کے ماہر ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو رہا ہے, اور کافی پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات اس میں شامل ہو جاتے ہیں, کہ جو علماء کی مخالفت کر کے اپنی قابلیت ثابت کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو, بغیر سمجھے بھی مخالفت کرتے ہیں. اگر آپ کبھی تفصیل سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا مطالعہ, ان کی اپروچ, ان کی اسٹڈی ہے نہیں ایسی کچھ, بس وہ دو چار چیزیں کسی نے بیان کر دی ہیں وہ اسی کو آگے بیان کرتے رہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم بڑے کی پوائنٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں. تو دین تو لینا چاہ رہے ہیں لیکن علماء کو مائنس کر کے لینا چاہ رہے ہیں. تو علماء کو مائنس کر کے دین حاصل نہیں ہوگا, جو دین صحیح معنوں میں حاصل ہوگا علماء ہی سے حاصل ہوگا. اب ان علماء کے ذریعے کچھ اور لوگوں کے ذریعے ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بعض اوقات ایسے نام ہمارے یہاں آج کل رائج ہو گئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی تھے ہی نہیں. بزرگ بیٹھے ہوئے, آپ ان سے پوچھیں آج سے مثلا 25 سال پہلے, 40 سال پہلے یہ اصطلاحات ہمارے درمیان نہیں تھی کہ فلاں جو ہیں وہ پیر ہیں, فلاں شاہ جی ہیں, فلاں سرکار ہیں, فلاں بابا ہیں. تو بھائی یہ پیر اور شاہ جی اور بابا اور سرکار ہوتے تھے لیکن ہمارے یہاں ان کی کوئی علمی حیثیت کبھی نہیں رہی. مکتب تشیع میں ایسا کوئی ذریعہ کبھی نہیں رہا کہ علم کے لیے کبھی ہم کسی پیر اور بابا اور سرکار اور شاہ جی اور فلاں ان سے رجوع کرتے, نہیں. وہ پیر ہمارے وہی ہیں, وہی پیر ہیں, وہی بابا ہیں, وہی سرکار ہیں, وہ علماء ہیں. علماء ہی کے لوگ کہتے تھے سرکار تشریف لائیے, صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پہ. تو اہل علم, پھر ایک اور بات آخری کر دوں, ذرا لمبی بات نہ ہو جائیے, کہ اس کے پیچھے ایک فیکٹر اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اصل میں معاشرے میں علماء نما آ گئے. کہتے ہیں علماء, پہلے تو علماء کی دو قسمیں حدیثوں کے اندر بھی آئی ہیں, علماء حق اور علماء سو. اچھا علماء حق, علماء سو یعنی وہ علماء جو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں, وہ جو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں وہ بھی علماء ہی تھے. علماء ہی میں دو کیٹیگری رہی ہے, ایک علماء حق اور ایک علماء سو. ایک حق کے طرف رہنمائی کرنے والے علماء ہیں اور ایک سو یعنی برائی کی طرف لے جانے والے علماء ہیں, وہ بھی علماء ہیں. نہیں, کچھ ایسے لوگ آ گئے جو علماء ہیں ہی نہیں, اصل میں وہ علماء نما ہیں. انہوں نے اپنا حلیہ وضع قطع بنا لیا ایسا جیسے علماء ہیں, بڑے علماء. تو ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات لوگ علماء سے برگشتہ ہو گئے, چونکہ بڑے علماء انہوں نے کبھی دیکھا نہیں. ادارے ہمارے یہاں بہت مضبوط بہت طاقتور ہیں نہیں کہ جہاں بہت بڑے علماء تیار ہوں. تب لوگوں نے انہی کو دیکھا ہے جو ذرا میڈیوکرز ہیں, جو ذرا ایوریج ہیں یا بلو ایوریج ہیں, انہی کو سمجھ لیا کہ یہی علماء ہوں گے. انہی کے نام کے ساتھ بہت سارے آداب اور القاب بھی لگا دیے, کسی کے ساتھ حجت الاسلام لگا دیا, کسی کے ساتھ اب تو آیت اللہ لگانے کا فیشن بھی چل پڑا ہے ماشاء اللہ. علامہ علامہ تو پھر پرانے ہو گئے سب چیزیں. تو ایک صاحب نے کسی کے بارے میں کہا کہ فلاں صاحب کے ساتھ آیت اللہ لگا ہوا ہے, تو کیا وہ آیت اللہ ہیں؟ تو میں نے کہا کہاں لگا ہوا ہے, کراچی میں تو نہیں لگا کہیں, کیونکہ کراچی والے بہت بڑے دل کے ہیں, وہ رکشے کے پیچھے F-16 لکھ دیتے ہیں, اس سے رکشہ F-16 تو نہیں ہو جاتا, رکشہ رکشہ رہتا ہے, F-16 ہوتی ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے, ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ F-16 نہیں ہے, رکشہ ہے, لیکن بعض لوگوں نے جو ہے وہ F-16 کبھی دیکھی نہیں ہے, ان کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ F-16 بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا, تھوڑا سا اس سے بڑا ہوتا ہوگا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں آیت اللہ, لیکن آیت اللہ بھی ایسے ہوتے ہوں گے کہ اگر 5 میٹر کے لپیٹ رہے ہیں تو 8 میٹر کے لپیٹتے ہوں گے. یہ غلط فہمی البتہ ہو جاتی ہے, چونکہ وہ بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علم کی شناخت کے لیے بھی علم چاہیے. پریشانی یہ ہے کہ علم کی شناخت کے لیے بھی علم چاہیے, تو جب تک علم نہ ہو انسان علم کی شناخت نہیں کر سکتا. تو علماء کے ساتھ بیٹھنا, علماء کی ہم نشینی اختیار کرنا, علماء سے سوال و جواب کرنا تاکہ انسان کی حیرت, ضلالت, گمراہی یہ دور ہو, کانسیپٹ کلیئر ہو. ایک عام آدمی اگر ایک چھوٹے سے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہے گا نا, اس کو بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑیں گی, پھر جا کے وہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا اس کا. ہر سبجیکٹ میں ایسا ہی ہے, ہر سبجیکٹ میں ایسا ہی ہے, صرف دینی علوم کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ ایک کانسیپٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اکاؤنٹنگ کے ایک کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں, آپ کو بہت مطالعہ کرنا پڑے گا, پھر کہیں جا کے آپ اس کانسیپٹ کو دور کریں گے. لیکن اگر آپ کو کوئی مثلا ہمارے راؤ صاحب جیسے استاد مل جائیں, آپ ان سے 5 منٹ کی گفتگو کریں گے, آپ کو سمجھا دیں گے اصل میں یہ ہے کیا کانسیپٹ, کیونکہ وہ اس کے ماہر ہیں ظاہر ہے. تو وہ آپ کو بہت ساری کتابیں پڑھ کے جہاں پر آپ پہنچیں گے پھر بھی غلطی کا امکان رہے گا. ایک استاد جس کی عمر گزری ہے اسی سبجیکٹ میں, عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں, وہ آپ کو 5 منٹ 10 منٹ میں اس چیز کا خلاصہ بیان کر دے گا. اور دینی معاملات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو کانسیپٹ بہت انوالو ہیں, خاص طور پر عقائد میں کانسیپٹ انوالو. تو جب تک کہ آپ کے ذہن کا وہ کانسیپٹ دور نہیں ہوگا, کلیئر نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ بصیرت آئے گی نہیں, اس وقت تک بصیرت یا معرفت آ نہیں سکتی. تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے, اس کلیو کو دور کرنے کے لیے علماء کی ہم نشینی ضروری. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد, اور پانچویں چیز ہے ایمان اور تقویٰ, جس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے, اس سے زیادہ لمبی بات میں نہیں کروں گا. وہ آیت کئی مرتبہ ہم آپ کو سنا چکے ہیں, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو خدا ون عالم تمہارے لیے ایک فرقان کو قرار دے گا, یہ تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا کر دے گا, تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ حق اور باطل کے درمیان تم فرق واضح کر سکو گے. تقویٰ سے یہ صلاحیت آئے گی, بغیر تقویٰ کے نہیں آئے گی, فقط علم سے بھی یہ صلاحیت نہیں آتی. بہت سی چیزیں انسان علم سے سمجھ لیتا ہے, علم سے انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, علم وہ ٹول وہ ذریعہ ہے جس سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے علم کے ساتھ ساتھ معرفت کا ایک درجہ چاہیے. فقط علم سے انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ معرفت کے ایک مقام پہ فائز نہ ہو. بعض علماء تو اسی چیز کے ماہر ہیں, بعض علماء جن کو ہم کہتے ہیں عرفا, یہ جو عرفا ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ علماء کی طرح لیسنز نہیں پڑھاتے. جو عرفا ہیں جو خود معرفت کے ایک مقام پہ فائز ہیں, وہ علماء کی طرح لیسنز نہیں پڑھاتے, بلکہ وہ ایک طالب علم کو, وہ بھی طالب علم ہوتے ہیں اس شعبے کا, اس فیلڈ کا, وہ اس طالب علم کو انگلی پکڑ کے لے کے چلتے ہیں اور پھر اس کو ایک مقام پر پہنچاتے ہیں, اور وہ اس کو تقوی کا وہ درس دیتے ہیں اسٹیپ وائز, جو اس کو کمال کی اس منزل پر پہنچاتے ہیں. یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا, اور نہ یہ انسان انڈیویجولی کر سکتا ہے. یہ ایسا مشکل راستہ ہے کہ انسان انڈیویجولی نہیں کر سکتا. تو تقوی کے اس راستے پہ چلانا, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں سیر اور سلوک, تو سلوک کے اس راستے پہ انسان کو چلانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے. تقوی نہ ہو تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اس شعبے کے اندر بھی اور بہت سارے شعبوں کی طرح دھوکہ دہی ہے, فلرٹ ہے, اور بہت سے ایسے لوگ جو معرفت کے کسی مقام پر نہیں ہیں, وہ ظاہراً یہ شو کرتے ہیں کہ بہت بڑے مقام پر ہیں, بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں, پہنچے ہوئے کہیں بھی نہیں ہیں وہ. اس لیے انسان کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا, بلکہ علماء کہتے ہیں کہ تقویٰ اور معرفت, تقویٰ اور بصیرت ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. تقویٰ اور بصیرت, تقویٰ اور معرفت ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. جیسے جیسے انسان کے تقویٰ میں اضافہ ہوگا, ویسے ویسے بصیرت میں اضافہ ہوگا. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد. چھٹا نقطہ یہ ہے, آٹھ نقطے ہیں جس کو میں چاہ رہا ہوں اپنے لمیٹڈ ٹائم پہ پورا کر دوں. چھٹا نقطہ یہ ہے کہ حالات, واقعات, مسائل, ان سے عبرت حاصل کرنا. عبرت لینے سے معرفت میں, بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. مولانا کائنات فرماتے ہیں فی کل اعتبار استبصار, ہر عبرت کے اندر بصیرت. اگر عبرت حاصل کرے, بلکہ مولانا نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ عبرتیں بہت ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے والے, لینے والے کم ہیں. عبرتیں ہمارے آس پاس ہیں, ہر جگہ عبرتیں ہیں. واقعات جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں ان کے اندر بھی عبرتیں ہیں, کسی اور کے ساتھ پیش آتے ہیں واقعات ان کے ساتھ اندر بھی عبرتیں ہیں. ویسے دنیا بھر میں آپ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے, ہر چیز کے پیچھے عبرت ہے. لیکن کیا عبرت لینے والا کوئی ہے؟ عبرت لینے والے کم ہیں. تو مولانا فرماتے ہر عبرت کے اندر ایک استبصار, یعنی ہر عبرت میں بصیرت پوشیدہ ہے. جو عبرت لے گا تو اس کی بصیرت میں اضافہ ہوگا, جو عبرت حاصل نہ کرے. البتہ یہ لفظ عبرت ہمارے یہاں اردو میں صرف نگیٹو میں استعمال ہوتا ہے, یہ عربی میں نگیٹو اور پازیٹیو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کسی واقعے سے اچھا سبق لینا بھی عبرت ہے, اور کسی واقعے سے, یعنی کسی واقعے میں ہونے والے نقصان سے عبرت پکڑنا, جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں, وہ تو ہے ہی عبرت, لیکن اس سے ایک اچھا پیغام لینا, اس سے ایک اچھا میسیج لینا. ایسی تقریریں ہیں, ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں, عبرت ہے عاشورہ مثلا, عاشورہ کی عبرتیں. اب ہمارے ہاں عبرت چونکہ ہمیشہ نگیٹو میں استعمال ہوتا ہے, اس لیے لوگوں کو ذرا عجیب عجیب سا لگتا ہے یہ نام عبرت ہے عاشورہ, یہ عاشورہ کی عبرتیں. تو یہاں عبرت سے مراد یہی ہے کہ وہ جو ایک واقعہ پیش آیا تاریخ میں, تو اس واقعے سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں اور کیا پیغامات لے رہے ہیں, یہ خود ایک موضوع ہے. عبرت عبور سے نکلا, عبر کا مطلب ہوتا ہے گزرنا, زمانے کے گزرنے کو بھی عبر کہتے ہیں. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عبور کرنا, دریا عبور کرنا, پہاڑ عبور کرنا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی واقعے کو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, تو ایکچولی اس سے گزرتے ہیں, اس سے عبور کرتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح گزر رہے ہیں, کس طرح عبور کر رہے ہیں. ایک پل ہے, اس سے آپ تیزی سے گاڑی دوڑاتے ہوئے نکل گئے. ایک یہ ہے کہ آپ جب گزر رہے ہیں تو آپ ہر طرف, آپ کی نظر بھی ہے کہ کیا چیز نظر آ رہی ہے, آپ کون سا منظر نظر آ رہا ہے, کون سے ہورڈنگ نظر آتی ہے, کون سا نیا اشتہار دیوار کھمبے پہ لگا ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ, کون سا ایسا منظر ہے جو نظر آ رہا ہے. تو جتنی دقت کریں گے, غور و فکر کریں گے, اتنی نئی چیز سمجھ میں آئے گی. اس کے اندر ایک عبرت. دوسری جگہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دوام الاعتبار یؤدی الی الاستبصار, کہ انسان اگر اپنی عبرتوں کو دوام بخشے, یعنی ہمیشہ عبرت لیتا رہے, تو بہت تیزی کے ساتھ بصیرت کی طرف جاتا ہے. استبصار بھی بصیرت ہی سے نکلا ہے. شیخ قدسی علیہ رحمہ کی ایک کتاب جو ہمارے کتب اربعہ میں شامل ہے, احادیث کی کتاب ہے, اس کا نام ہے الاستبصار. ساتواں نقطہ ہے ذکر الہی, وہ چیز جس سے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے, ان میں سے ایک ہے ذکر الہی. مولا کائنات فرماتے ہیں من ذکر اللہ استبصر, جو خدا کو یاد کرتا ہے اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. ذکر خدا سے, ذکر خدا کا ایک طریقہ تو وہ ہے کہ جس میں ہم ایک تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں آپ, یہ بھی ذکر. ذکر کا مطلب ہے یاد. اب آپ اس طرح یاد کریں سبحان اللہ کی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ذکر ہے. اللہ اللہ کرتے رہیں, یہ بھی ایک ذکر ہے. ایک یہ کہ خدا کو اس وقت یاد کریں جس وقت اصل میں ہم کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہیں, کوئی اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, کوئی اہم ڈیسیجن لے رہے ہیں. فرض کریں سادہ سی مثال, ایک شخص کسی سے رشوت طلب کر رہا ہے کہ اتنے پیسے لے لو میں تمہارے یہ کام کر دوں گا, اور دوسرا شخص جو ہے وہ اب فیصلہ کرے گا کہ میں اس کو دوں یا نہیں دوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو فیصلہ ہے ڈیسیجن میکنگ ہے, یہ اصل میں عملی طور پر تو چند سیکنڈ میں ہو جائے گا. اصل میں تو یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کو, اگر آپ نے کہا اچھا یہ لو, اس نے کہا لائیے, ختم ہو گیا فیصلہ. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے دے دیا پھر آپ نے کہا نہیں نہیں یار سوری غلط ہو گیا واپس دے دو, یا وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے آپ سے غلط لے لیا آپ واپس لے لیجیے, ایسا کوئی نہیں ہوتا. بس ایک فریکشن آف اے سیکنڈ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کریں یا نہ کریں. عام طور پر یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے یہ تو سیکنڈوں میں ہوتی ہے, لیکن یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے پیچھے آپ کی طویل تربیت اور فکر اور بصیرت اور معرفت, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہیں. فیصلہ تو انسان منٹوں میں سیکنڈوں میں کر رہا ہے, لیکن یہ فیصلہ اصل میں وہ جو آج تک تربیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو انسان کی ایک فکر ڈیولپ ہوئی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس وقت اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے خدا کو یاد کر لے جو کرتا نہیں ہے, اور اگر یاد بھی آ جائے جھڑک دیتا ہے, جو غالب نے کہا تھا نا ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا, تو اس وقت انسان سوچتا ہے یہ کس وقت خدا یاد آ رہا ہے. اصل میں تو اسی وقت یاد آنا ہے, اس کو کہتے ہیں ذکر, یاد دہانی, یاد آوری. اس وقت اگر خدا یاد آیا اور ہم نے خدا کو کنسیڈر بھی کر لیا کہ یہ جو ہم ڈیسیجن میکنگ کرنے جا رہے ہیں خدا کو پسند ہے یا نہیں ہے, ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہیں, تو پھر یہ اصل میں ذکر ہے. نہیں اس وقت تو ہم نے خدا کو اپنے ذہن سے جھڑک دیا اور جو مفاد تھا ہمارا اس کے مطابق فیصلہ کر لیا, اور بعد میں مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ, وہاں بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں اللہ کا ذکر اور ہے, ڈونٹ مکس ذکر ود دا بزنس, کہتے ہیں ڈونٹ مکس فرینڈشپ ود دا بزنس. تو یہ والا ذکر, اگر یہ ذکر کرنے کی ہمیں عادت ہو جائے تو مولا فرما رہے ہیں کہ من ذکر اللہ استبصر, جو خدا کا ذکر کرتا ہے وہ اپنی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے. بس آخری نقطہ جو ہے وہ بیان کروں میں, آٹھواں نقطہ ہے, وہ ہے کہ اگر بصیرت میں اضافہ کرنا ہے تو اہل بصیرت کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرو. دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک تو تھیوری ہے, اتنی دیر سے میں آپ کے سامنے تھیوری ہی بیان کر رہا ہوں اور کل سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, لیکن خداوند عالم نے ہمارے لیے کچھ پریکٹیکلز بھی سامنے رکھا ہوا ہے کہ جس کو دیکھو اور کاپی کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک اسوہ ہے, ایک ماڈل آف اے ہیومن ایکسلنس, ایک آئیڈیل کریکٹر ہے, اس کو دیکھو اور کاپی کرو. جس طرح پیغمبر کی زندگی اس پہ حسن ہے, آئمہ طاہرین کی زندگی اس پہ حسن ہے. جس طرح آئمہ طاہرین کی زندگی اس پہ حسن ہے, اسی طرح پیغمبر اور آئمہ طاہرین سے کسب فیض کرنے والے ایسے صاحبان بصیرت ہیں جن کی زندگی اس پہ حسن ہے. ٹھیک ہے, وہ اس معیار پہ نہیں ہے جس طرح معیار پہ معصومین کی زندگی ہے, کیونکہ وہ تو پورے کا پورا اس پہ حسن ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کے مکتب کے تربیت یافتہ لوگ ہیں, اگر آپ ان کی زندگی کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. کیونکہ جب ہم باسمین کی مثال دیتے ہیں تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ارے ہم کہاں اور وہ کہاں, کہاں وہ کہاں ہم. ٹھیک ہے, کہاں وہ اور کہاں ہم, اور ہم تو کبھی ان کے مقام پہ ان کے برابری کر ہی نہیں سکتے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن خداوند عالم نے انہی کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے. خداوند عالم نے آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر انہی کا رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور شاید یہ مثال میں کبھی دے چکا ہوں کہ جس طرح ایک استاد چھوٹی کلاس کے بچوں کو ایک لائن لکھ کر دے دیتے ہیں, ایک ڈاٹڈ لائن, اور طالب علم سے کہا جاتا ہے کہ اسی کے اوپر پینسل چلانی, اور طالب علم جو ہے وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی لائن کے اوپر اپنی لائن بنانے کی. تو استاد استاد ہے اور طالب علم طالب علم ہے. طالب علم کی رائٹنگ استاد کی طرح تو نہیں ہو سکتی, لیکن طالب علم کو کرنا یہ ہے کہ اسی ڈاٹڈ لائن کے اوپر اپنی پینسل چلانی ہے. چلاتے چلاتے کبھی پینسل ادھر نکل جاتی ہے, کوئی بات نہیں, پھر واپس لے کر آؤ, پھر کوشش کرو اس کو کاپی کرنے کی, پھر کبھی آؤٹ ہو گئی, پھر واپس لے کر آؤ, پھر کوشش کرو کمپلیٹ کرنے کی. بس تمہاری رائٹنگ, یہ تمہارا اسکیچ جس قدر استاد کے بنائے ہوئے اسکیچ سے میچ کرنے والا ہوگا اتنے ہی زیادہ نمبر ملیں گے. استاد کی طرح تو نہیں ہوگا, یہ تو طے ہے, لیکن جتنی اچھی کاپی تم کرنے میں کامیاب ہو گئے اتنے زیادہ نمبر ملیں گے. تو اس سے آپ استاد نہیں بن جائیں گے اگر آپ استاد کے لکھے ہوئے پر اپنا قلم پھیر دیں گے. تو وہ اسوہ حسنہ اس طرح ہے. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا آج اس وقت بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں, وہ جو ان کے تربیت یافتہ ہیں, وہ جو ان کے مکتب کے پیرو ہیں, جو واقعی ان کی تعلیمات میں ڈھل گئے, ان کی زندگی دیکھیں. وہ تو انسان ہے نا, ہم وہ تو معصوم نہیں ہیں. ان کے پاس تو علم جو ہے وہ خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا نہیں ہے. ان کو آپ دیکھیں کس طرح ان کی تربیت ہوئی, اور وہ بصیرت کے کس مقام پر فائز ہیں. ایک شخصیت کی مثال آج میں لے دوں, کیونکہ روزانہ کسی نہ کسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے بعض شخصیات کے اوپر جو بے بصیرت ہیں یا با بصیرت ہیں. تو ایک با بصیرت شخصیت کی ہم مثال دیتے ہیں, میثم تمار, نام سنا ہوگا آپ نے, معروف نام ہے, روضہ ہے ان کا کوفے میں, مسجد کوفہ سے بہت قریب, اب تو بالکل نئے سرے سے رینوویٹ ہو گیا ماشاء اللہ, زیادہ پر رونق ہو گیا. میثم تمار کیا تھے؟ تمر کہتے ہیں کھجور کو, تمار یعنی کھجور بیچنے والے, کھجور بیچنے والے تھے. کھجور کی ایک دکان تھی ان کی کوفے میں, یہی مسجد کوفہ کے آس پاس قریب ہی, اور علی علیہ السلام کی محبت ان کے عشق میں گرفتار تھے. اب علی کی محبت تو ایسی چیز ہے کہ ایک جگہ خود مولا علی نے فرمایا کہ اگر پتھر بھی مجھ سے محبت کرے گا نا تو اس پر بھی مصیبت نازل ہوگی, اگر پتھر بھی مجھ سے محبت کرے گا تو کچھ نہ کچھ مصیبت کا شکار اس کو بھی ہونا پڑے گا. وہ علی سے محبت کرتے ہیں, علی ان سے محبت کرتے ہیں, ایسی محبت کہ میثم میں تمار, علی تو کوفے میں آپ کو پتہ ہے نا اپنے زمانے خلافت میں تھے, کوفے میں مولا علی اپنے زمانے خلافت میں تھے, ورنہ تو مدینے میں تھے. یہ زمانے خلافت کی بات کر رہا ہوں میں, کیفیت یہ ہے کہ علی جو ہے وہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں, پورے عالم اسلام کے خلیفہ ہیں, جس میں اس وقت کم و بیش 15-20 ریاستیں ہیں, علی میثم تمار کی دکان پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, اور کبھی میثم تمار سے کہتے ہیں میثم جاؤ گھر جا کے آرام کرو, ذرا گھوم پھر کے کھانا وانا کھا کے رہو, میں تمہاری دکان دیکھ رہا ہوں، اب میرے سمے تمہار گھر چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ بیٹھ کے علی ان کی طرف سے دکانداری کرتے ہیں، کسی کو کھجور چاہیے آؤ لے جاؤ، یہ اتنی دوستی ہے کہ میسم کو گھر بیچ کے علی ان کی دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن میسم واپس آئے جب گھر سے ریسٹ ویسٹ کر کے ذرا ہم قیلولہ کر کے، دیکھا دکان خالی، تو یہ سمجھے کہ شاید ساری کھجوریں آج بک گئیں، آج کوئی بڑی پارٹی آ گئی ہے، تو کہا آج ساری کھجوریں بک گئیں، تو علی نے کہا کہ نہیں بکی تو نہیں تھی لیکن میں نے وہ راہ خدا میں دے دی۔ اچھا، اب کوئی اور ہوتا تو دل ہی دل میں کہتا کہ یہ خوب راہ خدا میں عطا و بخشش ہے، دوسرے کا مال، دوسرے کے دکان کی چیز اٹھا کے آپ نے راہ خدا میں دے دی، لیکن میسم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ظاہر ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ آپ نے میری چیز کیسے راہ خدا میں دے دی، اپنی چیز دینی چاہیے۔ لیکن میسم نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھا لیا جائے، راہ خدا میں اگر میری چیز دے دی ہے مولا علی نے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے راہ خدا میں دے دی کوئی بات نہیں، لیکن کوئی چیز مجھے بھی عطا فرمائیے۔ جب آپ نے دوسروں کو راہ خدا میں میری کھجوریں دے دی تو کوئی چیز مجھے بھی عطا فرمائیے۔ آپ نے میسم تمار کے سینے پہ ایک ہاتھ مارا، اور جیسے ہی علی کا ہاتھ میسم تمار کے سینے پہ پڑا، میسم تمار کے سینے میں ایک علم آ گیا، ایک علم جس کو روایت میں کہا گیا ہے البلایا والمنایا۔ البلایا والمنایا کا مطلب یہ ہے کہ میسم تمار کے علم میں پہلے سے وہ بات آ جاتی تھی جو بعد میں ہونے والی ہے، پہلے سے بتا دیا کرتے تھے یہ ہونے والا ہے، اور کہیں پر موجود نہیں ہوتے، حاضر نہیں ہوتے، وہاں کے واقعات بھی بتا دیا کرتے تھے۔ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک دم کشتی لہرانے لگی، لوگوں نے کہا خیریت تو ہے، طوفان تو نہیں آ رہا ہے؟ اس سمے تمہار نے کہا کوئی طوفان نہیں آ رہا ہے، وہ شام والا چلا گیا دنیا سے۔ لوگوں نے نوٹ کیا ٹائم اور ڈیٹ، بعد میں پتہ چلا کہ صحیح پیشن گوئی تھی میں سب کی۔ ایک مرتبہ گرفتار ہو گئے، قید میں ان کی ملاقات ہوئی مختار ثقفی سے، الگ سے الگ کے بعد مختار نے کہا کہ لگتا ہے زیاد مجھے مروا دے گا۔ میسم تمار نے کہا نہیں، زیاد تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم تو وہ ہو جو حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لوگے، تمہیں نہیں مار سکتا یہ، انہوں نے مختار سے کہا تھا قید خانے میں کہ تمہیں نہیں مار سکتا یہ، اور تمہیں تو جب حسین شہید کیے جائیں گے، ابھی امام حسین شہید بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو بہت پہلے کی بات ہے، ابن زیاد کا بھی باپ زیاد کی بات ہو رہی ہے، زیاد نے قید کیا، بعد میں ابن زیاد نے بھی قید کیا، تو انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی مختار سے کہ مختار تم خون حسین کا انتقام لینے والے ہو، لہذا تمہیں کوئی نہیں مروا سکتا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات میسم تمار سے مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر اور میسم تمار کی بھی دوستی تھی، حبیب ابن مظاہر ایک دفعہ گھوڑے پہ آ رہے تھے، ادھر سے میسم تمار گھوڑے پہ جا رہے تھے، تو جس طرح انسان انسان سے ایسے گلے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، تو عربوں میں یہ بھی فیشن تھا کہ گھوڑے سے گھوڑے کو برا منہ سے منہ ملاتے تھے، کہ گھوڑے میں بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے معانقہ کر لیا ایک طرح سے نا، تو گھوڑے کو گھوڑے سے ایسے ٹچ کیا۔ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ سلام ہو اس پر کہ جو علی کی محبت میں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ میسم نے کہا سلام ہو اس پر جو علی کے فرزند حسین کی محبت میں قتل کیا جائے گا۔ تو حبیب نے کہا کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ میسم نے کہا تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ انہوں نے کہا مجھے تو یہ بات علی علیہ السلام نے بتائی۔ انہوں نے کہا مجھے تو یہ بات جو ہے ان کے فرزند امام حسین نے بتائی۔ یعنی اس مقام پر تھے یہ لوگ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ معرفت کے کس مقام پر تھے اور یقین کے کس مقام پر تھے، کوئی خوف ان کے دلوں میں ظالم حکمرانوں کا نہیں تھا، اطمینان تھا، یقین تھا. کس بات کا یقین؟ اس بات کا یقین کہ ہم راہ حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک مومن کے لیے اور کیا چاہیے؟ یہی ہے اطمینان کا باعث کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کانفیڈینس، یہ اعتماد، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ معرفت کی وجہ سے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محسن تمار کس مقام پر فائز تھے کہ جس وقت کے یہ حکم دیا گیا کہ میسم کو سولی دے دو. اچھا، میسم کو یوں ہی سولی نہیں دے دی گئی. بعض اوقات ہمارے یہاں واقعات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے جیسے میسم تمار کوئی ذاکر تھے، شاید کوئی مجلس میں پڑھا کرتے تھے، نعرے لگوایا کرتے تھے، یا امیر المومنین کے فضائل کوئی تقریر میں بیان کیا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے. میسم تمار، حجر بن عدیر، شہید حجری، یہ جو پوری سیریز ہے اصحاب امیر المومنین کی جن کو شہید کیا گیا، عمرو بن عمق اور یہ سب لوگ، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ تھے جو اپنے زمانے کے ایکٹیوسٹ تھے. یہ وہ تھے جو زیاد ابن سمیہ یا ابن زیاد یا اور دیگر ظالم جابر فاسق فاجر حکمران اور ان کے بنائے ہوئے یہ گماشتے، ان کے بنائے ہوئے یہ گورنرز، ان کو ٹف ٹائم دیا کرتے تھے، ان کو ٹیز کرتے تھے. اور وہ جو اپنی طرف سے دشمنی نکالا کرتے تھے، کوئی ممبر پہ جا کے مولا علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی خطبہ جمعہ میں علی علیہ السلام پہ معاذ اللہ تبرہ کر رہے، یہ وہ لوگ تھے، اس کو کاؤنٹر کیا کرتے تھے. نماز میں دیر سے پہنچتے تھے تاکہ ان کی باتیں نہ سننی پڑے. وہ انتظار کرتے تھے کہ ان میں سے جب یہ لوگ آئیں گے نا، پھر میں اپنی گفتگو کمپلیٹ کروں گا. اور پھر جب یہ جاتے تھے، پھر وہ شروع کر دیا کرتے تھے. ایسے واقعات ہیں کہ جب زیادہ طویل انہوں نے خطبہ کر دیا، نیچے سے انہوں نے آواز دی، السلام السلام. حجر بن عدی نے، ان کے ساتھیوں نے کہا، السلام، نماز پڑھاؤ نماز، اتنی لمبا خطبہ ہو گیا تمہارا. آپ سمجھ رہی ہیں کہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی گورنر خطبہ دے رہا ہے، گورنر کو کوئی آدمی کہہ رہے جلدی کرو بھائی، بہت لمبی تقریر آپ نے کر دی، تو کیا کہہ رہے. اور گورنر بھی کوئی عام نہیں، وہ زیاد ابن سمیہ جیسا ظالم جابر فاسق فاجر یا ابن زیاد جیسا. تو اصل میں ان کا کام یہ تھا جس کی وجہ سے ان سے دشمنی تھی. اور مثلا تمار کی شہادت کے واقعات بعض کتابوں میں زیاد کے دور کے ہیں، بعض ابن زیاد کے دور کے. اور جو ابن زیاد کے دور کے واقعات میں جہاں پر لکھا ہوا ہے، وہاں یہی تھا کہ ابن زیاد نے جس وقت آ کر مسجد گوا میں تقریر کی، اس نے امام حسین علیہ السلام کی شان کے خلاف بات کی، حرزہ سرائی کی ان کو، معاذ اللہ. اس نے تبت یدا ابی لہب کہا، اور لوگ بیٹھے مسجد میں سن رہے اس کی تقریر، اور وہ ڈرا دھمکا کے چلا گیا. اس نے کہا جو ساتھ دے گا ان کا، اور ان کو میں قتل کروا دوں گا اور سوری چڑھوا دوں گا، اور جتنے قبائل کے سردار ہیں وہ پہلے سے مجھے رپورٹ کریں کون ہے جو حسین کا ساتھ دینے والے، اور اگر ان کی رپورٹیں صحیح نہیں ہوئی تو ان کو گھر کے سامنے ان کو سولی دوں گا. اور اس طرح ڈرا دھمکا کے، جس طرح کے طریقہ ہوتا تھا، ابن زیاد چلا گیا، لوگ منہ دیکھتے رہ گئے. جب وہ چلا گیا ابن زیاد، پھر میسم تمار کھڑے رہے. انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر کے چلا گیا، تم سنتے رہے. اور پھر جب وہ میسم تمار کی تحقیر ختم ہوئی تو فوراً اہلکار آ گیا اور وہ گرفتار کر کے لے کر گئے. تو حکم یہ دیا گیا کہ میسم تمار کو سولی دے دو. جیسے ہی کہا سولی دو، میسم تمار نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آج میرے مولا کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہو گئی. اس نے کہا کیا پیشن گوئی؟ کہا میرے مولا کہہ کے گئے کہ میسم تمہیں سولی دی جائے گی، اب مجھے تو یہ بھی بتایا کہ کس درخت پر سولی دی جائے گی. وہ میرا ہی درخت ہے اور میں اس کو پانی دیتا ہوں روزانہ، مجھے معلوم ہے مجھے کس درخت میں سولی دی جائے گی. اور میرے مولا تو یہ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ سولی سے پہلے میرے منہ میں لگام ڈال دیا جائے گا، سولی کے دوران میرے منہ پہ لگام ڈال دیا جائے گا. اس نے کہا اچھا اتنی پیشن گوئی کر کے گئے، تمہیں سولی پہ تو چڑھایا جائے گا لیکن منہ میں لگام نہیں ڈالا جائے گا، لے جاؤ اس کو سولی پہ دے دو. سولی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ سولی کا مطلب پھانسی نہیں ہے، پھانسی میں تو انسان آرام سے مر جاتا ہے، ایک دم گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اسپائنل کارڈ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، فوراً مر جاتا ہے انسان. سولی ایسے نہیں، سولی میں انسان کو لکڑی کے تختے کے ساتھ درخت میں باندھ کے اور کیل ٹھوک دیتے ہیں، اور جتنے دن میں جس کو مارنا ہو اتنا زخم لگاتے ہیں، جلدی مارنا ہو بڑا زخم لگا لیں گے، نہیں تو ہلکا ہلکا خون بہتے 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 انسان خود ہی مر جائے گا. کوئی ایک دن میں مرتا ہے، کوئی تین دن میں مرتا ہے، کوئی سات دن میں مرتا ہے، کھانا پانی تو دے نہیں رہے اس کو، وہ تڑپ رہا ہے. ایسی جگہ لگا رہے تھے نمایاں جگہ پر، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے دوست بھی آ رہے ہیں، خاندان والے بھی آ رہے ہیں، گھر والے بھی آ رہے ہیں، بیوی بچے بھی آ رہے ہیں، انسان تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں سولی. میسب تمار کو سولی دے دی گئی اور منہ میں لگام نہیں ڈالا گیا. میسب تمار نے کہا تھا، میرے والوں نے کہا منہ میں میرے لگام ڈالا جائے سولی کے ساتھ ساتھ. اس نے کہا اس کے لگام نہ ڈالو، صرف سولی دے دو. جب سولی پہ لٹکا دیا گیا، اس کے کیفیت میں، اس کرب میں بھی میسب تمار، اب یہاں وہ کام انہوں نے شروع کیا جو ہمارے یہاں معروف ہے، مشہور ہے، سنا ہوا ہے آپ کا، کہ اب جب انہوں نے دیکھا کہ میں سولی پہ ہوں اور موت یقینی ہے، اب مزید زندگی کے پاس مہلت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں علی ابن ابی طالب کے فضائل کیا ہیں. جتنی میری عمر ہے، جتنی مجھے مہلت ملی ہوئی ہے، میں بتاؤں تمہیں علی کون ہے. اب لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں ان کی باتیں، علی علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں سولی پہ. اب جب یہ اطلاع ملی اس کو کہ یہ تو فضائل بیان کر رہے ہیں سولی پہ، تو بالآخر اس نے کہا ان کے منہ پہ لگام ڈال دی. اور جب ان کو لگام لگایا جا رہا تھا، انہوں نے کہا الحمدللہ آج میرے مولا کی جو پیشن گوئی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی. ایسے لوگ اس مقام پر فائز ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. بس وقت نہیں رہا آج کی حد تک، یہیں پر ہم روک دیتے ہیں اپنی بحث کو، کہ جو صاحبان بصیرت، کیونکہ آج کی تاریخ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ان کی باتیں ہم کر رہے ہیں نا، کہ جو ایک طویل عمر گزار کے، علم حاصل کر کے، تجربات سے گزر کے اس مقام پر پہنچے ہیں. ایک کربلا کے چھوٹے سے بچے کی بصیرت دیکھیے، ایک چھ مہینے کے بچے کی، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل بن ناصر ینصرنا، امام حسین علیہ السلام کس کو پکار رہے تھے، کس کو یاد کر رہے تھے؟ وہاں تو کوئی نہیں تھا، سب یا تو شہید ہو گئے تھے یا ان کے قاتل تھے، ان میں صرف کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. لیکن حسین کی آواز قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کہ فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، مدد کرے، ہے کوئی جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے. اللہ اکبر. اب کیفیت یہ ہے کہ حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں. اور جب حسین نے سدائے استغاثہ بلند کی، تو ایک خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی. جب جا کے پوچھا تو پتہ چلا کہ چھ ماہ کے اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، گویا اپنی زبان بے زبانی سے یہ کہہ رہا ہے کہ بابا جان میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، گو کہ میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، گو کہ میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، گو کہ میں جنگ نہیں کر سکتا، لیکن میں ایسی جنگ کروں گا کہ قیامت تک کے لیے میں فاتح کربلا کہلاؤں گا. دیکھیں حسین مظلوم کربلا ہے، حسین مظلوم کربلا ہے، علی اصغر حسین کی مظلومیت کی دلیل ہے. علی اصغر سید الشہداء کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ جب بھی قیامت تک کوئی مورخ لکھے گا کہ کربلا میں لوگوں کو قتل کیا گیا، تو وہ یہ ضرور سوال کرے گا کہ اس چھ ماہ کے بچے کا کیا قصور تھا، اس کا کیا جرم تھا. یہ وہ سوال ہے جو حسین نے کربلا میں کیا. اس ننھے سے بچے کو لے کر آئے، لشکر اعلیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں بلند کیا اور کہا کہ اگر تمہارے ضام ناقص میں میں حسین قصوروار ہوں، ذمہ دار ہوں، مجرم ہوں، ملزم ہوں، اس چھ مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے پیاس سے، تین دن سے اس کو پانی نہیں ملا ہے، اس کو تو پانی پلا دو. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں، کہ جب حسین آ رہے تھے راستے میں کوفے سے قریب، تو آپ نے دیکھا سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ حر کا لشکر تھا. اور جب حر کا لشکر سامنے آیا تو پورا لشکر پیاسا تھا اور سپاہیوں کی زبانیں باہر آ رہی تھیں. حسین نے یہ نہیں پوچھا تم کون ہو، کیا چاہتے ہو، نہیں، حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس پورے لشکر کو پانی پلاؤ، اور جس قدر پانی میسر تھا اس لشکر کے سامنے رکھ دیا گیا، اور کئی کئی مرتبہ ان کو سیراب کیا گیا. یہاں تک کے بعد حسین نے اس کے بعد کہا کہ ان کے حیوانوں کو، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، اور جب تک ایک ایک حیوان کم از کم 3 مرتبہ اپنا منہ نہ ہٹا لے اس کے سامنے پانی رکھو. ایک سپاہی خود یہ بیان کرتا ہے، لشکر یزید کا سپاہی، کہ میری کیفیت یوں تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکتا تھا. حسین نے ایک اپنا مرتبہ مشک اٹھایا، اس کا تذبہ میرے منہ سے لگایا، اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں پانی ڈال کے مجھے پانی پلایا. اللہ اکبر، ساقی کوثر کا یہ بیٹا ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلا رہا ہے. آج میدان کربلا میں اسے عاشور 6 ماہ کے بچے کو لے کر آتا ہے، یہ کہتے ہیں ظالموں اس بچے کو تو پانی پلا دو. کم از کم حسین نے یہ نہیں کہا کہ کل میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، آج اس کو پانی پلا دو. نہیں، حسین کو بدلہ نہیں چاہیے. حسین تو انسانیت کے نام پر ایک سوال کر رہے ہیں. لشکر میں ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی، لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، کوئی کہنے لگا کہ حسین صحیح کہہ رہے ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو پانی پلا دینا چاہیے. کوئی کہتا نہیں حسین اس بچے کے بہانے خود پانی پی لیں گے. یہاں تک کہ حسین کہتے ہیں اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں اس کو اس زمین کربلا پہ رکھ دیتا ہوں. ایک مرتبہ تپتے ہوئے صحرا پہ جناب سید الشہداء نے جناب علی اصغر کو لٹا دیا، کہا خود آ کے اس کو پانی پلا دو، لیکن کوئی پلانے والا نہ ہوا. پھر حسین نے واپس علی اصغر کو گود میں لیا. اسی دوران ایک مرتبہ عمر سعد حرملہ سے کہتے ہیں اقتا کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، اور حرملہ نے وہ 3 پھلوں والا تیر، تیر شہ شوبہ جو دہشت، جو درندوں کو گرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک مرتبہ اس نے تیر میں کمان میں جوڑا اور اس کے بعد رہا کیا. اب جو وہ تیر چلا، روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، فضو بے حد طفل من الاذن الى الاذن، یہ چھوٹا سا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کے خون کو اپنے چلو میں لیا، اپنے چہرے پہ ملا، اور کہنے کے بعد خدا قیامت کے دن میں پیغمبر کے سامنے اسی ناخون ناحق کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی اصغر کے لاشے کو لیا اور ابا کا دامن ڈالا، اور اس کے بعد خیمے کی طرف واپس آئے. ایک سب سے مشکل امتحان سید الشہداء کے لیے یہ ہے کہ اس ننھے سے بچے کی لاشے کو کس طرح اس کے ماں کے حوالے کریں، جو ماں انتظار کر رہی ہے، شاید میرا بچہ پانی پی کر آیا ہے. حسین ایک مرتبہ خیمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضائہی و تسلیم لامرہ، بار الہ تیری رضا اگر اس میں ہے ایک ننھا سا بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو جائے. حسین یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ رباب کو آواز دی، ماں کو آواز دی، ماں باہر آئی، شاید بچہ پانی پی کر آئے ہیں. حسین نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ابا کا دامن ہٹایا. اب جو ماں نے دیکھا کہ ننھا سا یہ بچہ میدان کربلا میں ذبح ہو کر آیا ہے، کوئی احتجاج نہیں کیا، حسین کو شرمندہ نہیں کیا، بس ایک جملہ کہا، صرف یہ کہا امسلو کا یونہر، میرے لال کیا تجھ جیسے بچے میں ذبح کر دیے جاتے ہیں. اللعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہماری ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار اللہ جو لوگ پر قبائلیت اور دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں ان کے عزائم کو خاتمہ ملا دے. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجر فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.